الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے ہم نے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ تاریاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور کچھ گہرے سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں سے بس علم والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ بہت زبردست بہت بخشنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ، کائنات کی ڈائیورسٹی جو ہے نا، رنگوں کا اختلاف اور تنوع، اسے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ علم طرح کہہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، ایک پانی لیکن پھلوں کے رنگ، ذائقے، خوشبوئیں الگ الگ، مٹی ایک، پہاڑوں کے رنگ جدا، یہ اتفاقیہ نہیں ہے، رنگوں کا اختلاف اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے جو باہر کے رنگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں، معدنیات ہوتی ہیں، ان کا بھی پتہ دیتی ہیں۔ پہاڑ کھودنا کو آسان نہیں ہوتا کہ اس پہاڑ کے اندر کیا ہوگا، لیکن تجربے اور مشاہدے کے ساتھ، رنگوں کے ساتھ بھی انسان پہچان جاتا ہے کہ کہاں سے کیا ملے گا۔ اللہ کی تخلیق میں جتنا بھی غور کرے نا انسان، اس کا کمال قدرت اور حکمت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ جو دھاریوں کی بات ہے نا، سبحان اللہ، آپ میں سے کسی نے پہاڑوں کی دھاریاں دیکھی ہوئی ہیں؟ کہاں دیکھی تھی یہ مجھے جگہ بتائیں، پھر میں مانوں گی۔ پاکستان میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی، میں ناردرن ایریا کی بات نہیں کرتی، کو میں سارا نہیں وزٹ کیا ہوں۔ مجھے موریشس جانا ہوا تھا، موریشس، تو وہاں پر سبحان اللہ لٹرلی پنک کلر، گرین کلر اور بلو کلر، اور کیسے کیسے رنگ اور خوبصورت نظارہ، اور زمین کے اندر بھی مختلف رنگ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور میں بار بار سوال کرتی تھی کہ یہ خود ساختہ تو نہیں کہ لوگوں نے خود رنگ لگا، نیچرل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ علم انسان کو اگر اللہ کی خشیت نہ دے تو کوئی فائدہ نہیں۔ دن رات لوگ ایسی تحقیقات کر رہے ہیں، مائننگ کر رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، دھوکے بازی سے باز نہیں آتے۔ تو جو شخص حقیقی معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، بس وہی پھر اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور علم جو ہے نا، محض معلومات اکٹھی کرنے کا نام نہیں، کہ اگر ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں کہ جی معلومات ہو جائے ہمیں، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا علم عمل میں بدلتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ اور پھر فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سمجھ کر پڑھنے کے لیے آتا ہے، عمل کرنے کے لیے، تلا یتلو تلون اور تلاوت کا مطلب پیچھا کرنا، فالو کرنا، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا مما رزقناہم اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرم و علانیہ، چھپا کے بھی اور علانیہ بھی، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ سبحان اللہ، یہ اہل بصیرت جن کی پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی نا، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے عملی رویے کیا ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، قرآن سے مضبوط تعلق، ذہنی اور روحانی غذا۔ نمبر دو، اللہ تعالی سے تعلق نماز کے ذریعے۔ اور نمبر تین، مخلوق خدا سے ہمدردی، انفقوا مما رزقناہم۔ اور پوشیدہ خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اور ذکر نہ کرے اس کا کسی سے، جتنا ہو سکے چھپا کے دے، کیونکہ پوشیدہ طور پر دینا اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اللہ نے اعلانیہ طور پہ دینے کی اجازت دی ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ اور پھر جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس تجارت میں کوئی رسک ہی نہیں، اور عبادت کر کے انسان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو نہیں بخشتا، نیکیوں کی قدر بھی کرتا ہے۔ دنیا آپ کے احسان کی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ ضرور کرتا ہے۔ تو اعمال صرف اللہ کے لیے کریں، تعریف چاہنے کے لیے نہیں کریں، اور نیکیاں لگن سے کریں۔ یہ آیات ہمیں بہترین بزنس ڈیل سکھاتی ہیں۔ لوگ ریٹائرمنٹ پلانز میں پیسے لگاتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک ایسا پلان دے دیا، ایسا بزنس ماڈل دے دیا کہ اس میں نقصان ہی کوئی نہیں، تو تین کام کرتے رہیں۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. یہ آیات وحی کی حقیقت اور قرآن کی وراثت پانے والی امت کے درجات بیان کرتی ہیں. اس میں امت محمدیہ کے اندر جو موجود عملی فرق ہے اور ان کا جو انتخاب ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ هو الحق. اور قرآن کا وارث ہونا ایک اعزاز ہے، لیکن اس کے ساتھ بھاری ذمہ داری بھی ہے. ساری دنیا میں سے اللہ نے چنا آپ کو اپنی کتاب کے لیے. کچھ تو اس پر ایمان رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ تو اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن عمل میں کمزور ہیں، ظالم لنفسی. کچھ درمیانے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں لیکن نفل نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں. سمجھ آئی؟ آپ نے اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے کہ آپ کہاں ہیں. کچھ ہے جو صرف ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی نہیں کھولتے، نہ جانتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، نہ جانتے ہیں کیا کہتی ہے، اس کے مطابق کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لہٰذا وہ اپنی منمانی قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسے لوگ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، فرائض ادا کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نفل نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں، نوافل نہیں ادا کرتے. نوافل سے مراد صرف نماز کے نفل نہیں ہے، اور بھی بہت سی نیکیاں، ہر قسم کی نیکیوں میں سے. اور کچھ ہیں جو سابقم بالخیرات باذن اللہ، جو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے. سابق سباق سے، سباق عربی زبان میں ریس کو کہتے ہیں، دوڑ. یعنی فرائض کے ساتھ نوافل اور احسان کے ساتھ معاملہ، اور خدمت خلق میں ہر وقت ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، بندوں کی بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگائے رکھتے ہیں. یعنی جو پڑھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، نیکیوں میں آگے بڑھنا اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے تاکہ انسان نیکی کر کے غرور نہ کرے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر ایک کمپٹیشن کا جذبہ پایا جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. اچھا، یہاں ایک اہم بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بھی استفینہ میں ہی رکھا ہے کہ ان کو چنا تھا میں نے. یہ چیز نفسیاتی طور پر ایک مایوس انسان کو نیکی کی طرف لے آتی، کہ نہیں مجھے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، میں تو دوسرے تیسرے درجے میں جانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ امت محمد سے خارج ہے وہ اندر ہی. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ جو درجہ بندی اسٹیٹس ہے ان کا، ان کے عمل کے لحاظ سے رکھا ہے، ان کی محنت کے لحاظ سے. جیسے کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں نا، تین طرح کے، ایک جو بس ٹائم پورا کرتے ہیں، مشکل سے کام کرتے ہیں، دوسرے وہ جو مقرر ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو اپنی کارکردگی سے اس کمپنی کو بلندیوں پہ لے جاتے ہیں. کچھ لوگ بس نام کے مسلمان ہیں، کچھ لوگ بس روایتی مسلمان ہیں، فرض ادا کر دیے بس ٹھیک ہے، نیکی کے کچھ کام کر لی، اور کچھ لوگ دین کی خدمت میں بھی لگے رہتے ہیں اور بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہتے ہیں. کتاب ایک ہے لیکن عمل کے درجے مختلف ہیں. اب آپ اپنے لیے سوچیں کہ آپ کس کیٹیگری میں رہنا چاہتی ہیں. اور قرآن کا ہمارے پاس ہونا اللہ کے فضل کبیر کی علامت ہے، کیونکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی مل رہی ہے یہاں سے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس قرآن مجید نہیں ہے. ہر شخص کے موبائل کے اندر بھی قرآن رکھے، ایک نہیں کئی کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق کتنوں کا ہے یہ اصل بات ہے. تو حقیقی وارث کون ہوا؟ جو پڑھے، سمجھے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے. اب آپ خود پلان کریں، آپ نے خود کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور عمل کا طریقہ کیا ہوگا، اور پھر دوسروں تک لے جانے کا طریقہ کیا ہوگا. جنات عدنی یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہم و غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر لا اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی. تو وارثین کتاب کا انعام بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کی راہ میں مشقتیں اٹھانے والوں کے لیے کیسی کیسی جنتیں ہیں، جس میں ان کے لیے بہترین لباس اور بہترین زیورات ہوں گے، اور ساتھ غم، فکر، پریشانی کا مکمل خاتمہ. دنیا میں کیا آپ کو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے آپ یہ کام کریں اور آپ کے غم، فکر، پریشانیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا؟ ہم آپ کو گارنٹی دیتے، کوئی بھی نہیں. کوئی کام ہے ہی نہیں یہاں ایسا، کوئی جگہ ہے ہی نہیں ایسی، لیکن جنت واحد جگہ ہے جہاں جا کر نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پریشانی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ دھوپ، کچھ بھی نہیں. اور ایک اہل جنت کی خاص خوبی آپ دیکھیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جنت والے جنت میں جا کے اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کریں گے، اسے اللہ کا فضل قرار دیں گے. دنیا کی ہر لذت تھکا دینے والی، لیکن جنت کی زندگی میں نہ نصب ہے نہ لغوب ہے، نہ تھکاوٹ ہے نہ بزاری ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی جگہ جہاں آپ کو جانے کا بڑا شوق ہو، مجھے وہاں جانا ہے، ایک تو سفر کی تھکاوٹ، پھر وہاں جا کر دو چار چیزیں دیکھیں گے آپ، میں تو تھک گئی، میں تو جا رہی ہوں ہوٹل واپس، تم لوگ دیکھ لو اور بازار پھر لو. پسندیدہ سے پسندیدہ مال میں چلے جائیں، کیا ہوتا ہے تھکاوٹ، سارا بھی نہیں گھوم سکتے آپ. بعض دنیا کی جگہوں پہ مالز ایسے ہیں کہ آپ سارا گھوم بھی نہیں سکتے، ہر چیز دیکھ بھی نہیں سکتے. کسی کو میوزیم دیکھنے کا بڑا شوق ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ہی دیکھیں گے تو تھک جائیں گے، اتنا کچھ کتنے بار بار میری طرف پوچھیں گے کتنے فلور باقی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم شوق سے چاہت سے جاتے ہیں سیر کرنے، وہاں جا کے تھک جاتے ہیں. جنت میں نہ سیر تھکائے گی، نہ کھانا تھکائے گا، نہ آرام تھکائے گا، کوئی چیز نہیں تھکائے گی. اور غم فکر ماضی کی اور مستقبل کی کوئی خوف شوف ہوگا ہی نہیں. اور یہاں سونے موتیوں اور ریشم کا ذکر کیا گیا، یہ انسان کی استھیٹک سینس کی تسکین کی علامت ہے. اور وہ جنت جنات و عدن ہے، آرام ہی آرام ہے، ہمیشگی ہمیشگی ہے. آج ہم فٹیگ کے دور میں جی رہے ہیں، سٹریس کے دور میں جی رہے ہیں، کوئی آئیڈیل لائف یہاں ہے ہی نہیں. لوگ مہنگی گھڑیوں میں، برانڈیڈ کپڑوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ غم کو دور نہیں کر پاتے. حقیقی لگژری وہ ہے جہاں لباس کے ساتھ دل بھی خوش ہو. والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے اس کا عذاب کچھ بھی ہلکا کیا جائے گا. ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور یہ لوگ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف اس کے جو ہم کیا کرتے تھے. کہا جائے گا کیا بھلا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، بس عذاب کا مزہ چکھو. تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت زندگی کو ضائع کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. اوپر والے گروہ کے برعکس، جہنم میں موت نعمت لگے گی لیکن وہاں موت نہیں ہوگی. دنیا میں انسان جب بہت گھبرا جاتا ہے تو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے زندگی سے، لیکن وہاں یہ بھی نہیں کر سکے گا. اگرچہ خودکشی سے کوئی نجات نہیں ہوتی، پہلے سے زیادہ مصیبت میں پھنستا ہے بندہ، لیکن وہاں پر جتنی بھی عمر ہوگی مصیبت ہی کی ہوگی. اور اہل جہنم کی پکار کیا ہوگی، نعمل صالحاً، ہمیں واپس بھیجے اچھے کام کرے. آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہم اچھے کام کر سکتے ہیں. اور آیت کے آخر میں کفور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصل میں کفور کہتے ہیں سخت ناشکرے کو، اور کفر جو ہے وہ انتہائی درجے کی ناشکری ہے. اور پھر یہ کہ نفسیات میں نا پچھتاوا سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جب بندہ پچھتا رہا ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے، ریگریٹس ہوتے ہیں اس کو. اور اہل جہنم کی چیخیں جو ہیں ان کے پچھتاوے کی عکاسی کریں گے، زور زور سے چیخیں گے کہ کسی طرح گزرا وقت واپس آ جائے، لیکن وہ نہیں آئے گا. دنیا میں انسان سمجھتا ہے بھی بڑا وقت ہے، لیکن وہاں پر وقت ہی وقت ہوگا، لیکن توبہ نہیں قبول ہوگی.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی میں ہی زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ یہاں انسان کی ظاہری زندگی اور باطنی ارادوں کا آپس میں تعلق بتایا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں اہل جہنم کی اس پکار کا ذکر تھا، میں واپس بھیجے ہم نیکی کر کے آئیں، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہ تمہارے دلوں کے ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جنہیں تم چھپا رہے ہو، اصل میں تو یہ مصیبت پہ پھنسے ہو تو نیکی کی باتیں کر رہے ہو، ورنہ تمہارا ارادہ کوئی نہیں۔ اور انسان کو زمین پر وسائل اور اختیارات دے کر آزمایا گیا ہے، وسائل دیے ہیں مختلف اللہ نے، اور انسان کا عمل اس کے انجام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فمن کفر علیہ کفر، جو کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، اس کا وبال خود اسی کی جان پہ پڑے گا۔ اور کفر جو ہے صرف ایک نظریاتی غلطی نہیں، رب کے ساتھ غداری بھی ہے، اسی لیے رب کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ یہ جو سیلف ڈسپشن ہے نا، خود فریبی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انسان اکثر اپنے آپ کو بھی غلط تعویلیں دے کے دھوکا دیتا ہے اور دوسروں کو بھی، اور اسے بھول جاتا ہے کہ اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اور خلائف کا لفظ ہوتا ہے خلف سے، خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوم یا فرد زمین پر ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک جنریشن کے بعد ایک آتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی نے ہمارے میسیجز کو انکرپٹ کر دیا ہے، پرائیویسی کو لحاظ کیا، اللہ کے ہاں کوئی چیز انکرپٹ نہیں ہوگی، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی غلط میسج کرنے سے پہلے، کسی بھی غلط شخص کو لائک کرنے سے پہلے اور اس کو فالو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے گا اور ایک دن اس پہ پچھتانا پڑے گا اور یہ میرے سامنے لایا جائے گا، پھر میں کیا کروں گا۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم جو کچھ بھی لکھتے پڑھتے، جو کچھ سارا ہمارا ڈیٹا آئی کلاؤڈ پہ سیو ہوتا ہے، اگر آپ نے پرچیز کیا تو پھر ریٹریو بھی کر سکتے ہیں نا اس کو۔ اگر دنیا میں ڈیلیٹڈ ڈیٹا کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ ڈیٹا کیوں نہیں ریٹریو ہوگا جو ہم تیار کر رہے ہیں دن رات۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من بل ان یعد الظالمون بعضہم بعضا الا غرورا۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ یہاں آپ دیکھیں معبود کو پہچاننے کے لیے تین سوال ہیں۔ دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، ام لهم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پہ قائم ہے، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے ہی کے وعدے کرتے ہیں۔ بات یہ کہ لوگ سچائی کے راستے کو کیوں نہیں اختیار کرتے، کیا وجہ ہے؟ لوگ غلط رستوں پہ کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے یا جن کو وہ پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، انہوں نے ان کو ان غلط کاموں کے کچھ فائدے بتائے ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے نفسیاتی سہارا بندے کے لیے بن جاتا ہے۔ اس کے ملین فالوورز ہیں، ایسے ہی تو نہیں، سارے لوگ تو نہیں بے وقوف، آخر اس کے اندر کچھ ہے نا، چلو میں بھی وہی کروں جو وہ بتا رہی ہے، یہ بتا رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں دھوکا، اکثریت سے دھوکا کھا جانا۔ یاد رکھیے، عقیدہ جذبات کی بنیاد پر نہیں، مضبوط علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، دلیل کے اوپر ہونا چاہیے، ٹھوس شواہد پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور جس کے پاس تخلیق کا اختیار نہیں، وہ رب بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مشرک انسان نظر آنے والی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے، اس لیے اپنے خداؤں کو سامنے بنا کے رکھتا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوا ہے اس سے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو تھام نہ سکے گا، بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے نے ان کو نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ یہ آیا جو ہے نا، یہ کائنات کے طبعی توازن، فزیکل بیلنس جو ہے، اور انسانی رویے کے تضاد ہیں، ان کو ایک ساتھ بیان کرتی ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جسے ساری کائنات کو تھام رکھا ہے، اور دوسری طرف انسان کی ہٹ گرمی جو بڑے بڑے دعووں کے باوجود حق کو مسترد کر دیتی ہے۔ اگر اللہ کی قدرت آسمان و زمین سے ہٹ جائے تو پوری کائنات بکھر جائے، وہ نہ تھامے تو کوئی نہیں تھام سکتا۔ سوچیے، اگر آسمان پھٹ کے گرنے لگے تو کوئی ہے جو روک دے اس کو؟ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کائنات کا نظم و ضبط اللہ ہی قائم رکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلیمن غفورا ہے کہ اتنی بڑی قدرت کے باوجود وہ جلدی غصے میں نہیں آتا، حلیم ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ جب چاہو آ جاؤ، معافی مانگ لو۔ اصل بات یہ کہ حق سے دوری جو ہے نا، انسان کے اندر کے تکبر کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ قبول کرنے کے بجائے دور ہی بھاگتا ہے۔ نفورا، استکبارا فی الارض و مکر السیء، زمین میں تکبر کرنے اور بری چال چلنے کی وجہ سے، اور بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے۔ تو کیا یہ پہلوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں؟ بس آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز تبدیل ہونے والا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز پھرنے والا نہ پائیں گے۔ تو حق سے دور بھاگنے والوں کی بنیادی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے۔ متکبر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی چالاکیوں سے قدرت کو دھوکہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی استکبار جو ہوتا ہے نا، وہ بصیرت ختم کر دیتا ہے انسان کی۔ تھوڑی دیر کی سوچی، تکبر انسان کی بصیرت ختم کر دیتا ہے، حکمت ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے، بے وقوف ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے حالانکہ اندر ہے کچھ نہیں، سب کچھ اس کے کنٹرول میں نہیں. اور یہ بھی جملہ یاد رکھنے کا ہے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلی، برائی کی سازش اپنے کرنے والے کو لپیٹ لیتی ہے. لوگ بری چالیں کیوں چلتے ہیں؟ اپنے اندرونی خوف کی وجہ سے چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں اور چالیں چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جیسے کائناتی قوانین اٹل ہیں نا، فزیکل لاز جو ہے، مادی قوانین، ایسے ہی معاشرتی اور اخلاقی قوانین بھی اٹل ہیں کہ اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے گا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، جو کسی کے لیے گڑا کھودے گا خود اس میں گرے گا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم ومن کفر فعلیہ کفرہ، جو کرو گے وہی بھرو گے. تو حق کے خلاف چالے چلنے والے ہمیشہ برباد ہی ہوئے، اور ہر دھوکہ دینے والا آخر کار تباہ ہی ہوا. تو اس لیے انسان کو آنےسٹ ہونا چاہیے. اولم یسیروا فی الارض، کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ خوب جاننے والا بہت قدرت والا ہے. قرآن قصے اللہ نے غور و فکر کرنے کے لیے بیان کیے ہیں، اور انسان اپنی طاقت یا قوت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، نہ کوئی اللہ سے چھپ سکتا ہے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس بہت سارے وسائل بھی ہوں تو آپ ناقابل تسخیر نہیں، پکڑے جائیں گے پھر بھی. اور سفر کیوں کرنا چاہیے؟ صرف تفریح کے لیے نہیں، بصیرت کے لیے. آج بھی آثار قدیمہ پہ آپ جائیں تو بڑی بڑی تہذیبوں کو جو اللہ نے الٹ دیا، اس سے بہت بڑی عبرت ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے، کائنات کی کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے کی بدولت پکڑ لیتا تو وہ اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار باقی نہ رہنے دیتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یاد رکھیے، انسان اپنی نیکی کی وجہ سے باقی نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے قائم ہے. انسانوں کے گناہ تو اتنے سخت ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی جانور بھی نہ بچتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر نیتوں کے مطابق فیصلہ کرے گا. انسان کی کمزوری یہ کہ گناہ پر فوری سزا نہ ملنے کی وجہ سے خود کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں کیونکہ میری پکڑ تو کوئی نہیں ہو رہی. لیکن عقل مند وہ ہے جو مہلت سے فائدہ اٹھا کے آج توبہ کرے.
ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہو علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا اللہ يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. ياسين حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کریں جن کے آباء و اجداد خبردار نہ کیے گئے، لہذا یہ غافل ہیں. رسالت کی سچائی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اور وحی کی عظمت یعنی تنزیل العزیز الرحیم، یہ غفلت میں ڈوبی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. قرآن کی قسم کھا کے کہا گیا آپ رسول ہیں اور پھر سیدھے رستے پر ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ انسان کا علم تو بڑا محدود ہے اور قرآن جو ہے حکمت والی کتاب ہے، صرف قصے کہانیوں کی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اللہ نے خود دی انک لمن المرسلین. اور واضح راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. اور قرآن العزیز کا کلام ہے، تنزیل العزیز الرحیم. اور غافلون کون ہے؟ وہ لوگ جو مادی دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہیں اور زندگی کے مقصد اور انجام کو بھول چکے ہیں. اور نسلوں کی رہنمائی نہ کرنا بدعات کو جنم دیتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں نا، تو وہ غلط چیزیں باہر سے سیکھ لیتے ہیں، اور غفلت میں گم انسان کی روح سکون نہیں پاتی. اور یہ باتیں آج بھی اتنی سچ ہیں جتنی 1400 سال پہلے سچ تھی. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، بے شک ان کے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات پوری ہو چکی، حق ہو چکی، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، بس یہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا، بس یہ دیکھ نہیں پاتے. سچائی کو بار بار ٹھکرانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر ایک انکار کے موڈ میں ہوتا ہے اور وہ اس کی مستقل حالت بن جاتی ہے، میں نہ مانوں، میں نے یہ بھی نہیں ماننا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اور جب انسان کے اندر پھر تکبر آ جاتا ہے تو وہ حق کو دیکھ ہی نہیں پاتا، اور ایمان نہ لانے والوں کی سوچ محدود ہوتی ہے اور حق کے سامنے ان کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو غلط نظریے پر اصرار کرنے والا دماغ صرف وہی معلومات قبول کرتا ہے جو اس کے نظریے کے مطابق ہو، اور جو شخص اپنے گردن میں انا کا توق لیے پھر رہا ہے وہ پھر عاجزی اختیار نہیں کر سکتا، اور مغرور انسان کتنا ہی پڑھا لکھا ہو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بے شک آپ تو اسے ہی خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، بس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجئے، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا. یاد رکھیے، نصیحت ہر ایک پہ اثر نہیں کرتی. یہ جب آپ کو پتا چل جائے نا تو پھر آپ غم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں. قرآن کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، نمبر ایک من اتبع ذکر، کہ جو حق کی آواز سن کے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالیں، اور نمبر دو خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے ہوں. اور پھر ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائے گی کہ زندگی میں کرنے والے اور مرنے کے بعد سب آثار سب اللہ کے ریکارڈ میں ہیں، یعنی ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں آگے بھیجا اور جو پیچھے آثار چھوڑ کے گئے، صدقہ جاریہ، کوئی لکھی ہوئی کتاب، کوئی علم پھیلانا، کسی کو سکھایا ہوا کوئی نیکی کا کام یا پھر اس کے برعکس گناہوں والے کام. اور اللہ تعالیٰ کا ریکارڈنگ سسٹم اتنا مکمل اور فیئر ہے کہ اسے امام مبین کہا گیا ہے، کھلی کتاب ہے، کوئی آبجیکٹ نہیں کر سکے گا کہ میں نے نہیں کیا، وہاں کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی میں کرنے والے جو کیے ہوئے عمل ہیں اور مرنے کے بعد جو آثار ہیں، جو یادیں ہم چھوڑ جاتے ہیں، سب اللہ کے ریکارڈ میں ہیں، اچھے کام بھی برے کام بھی، صدقہ جاریہ کے کام بھی یا پھر گناہوں کے کام. اور اللہ کا ریکارڈنگ سسٹم اتنا مکمل کہ اسے امام مبین کہا گیا، وہاں کوئی شخص کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا اور نہ ایڈ کر سکتا ہے. اچھا، انسان نہ فطری طور پہ چاہتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد یاد رکھا جائے، بچوں کی خواہش بھی تبھی ہوتی ہے کہ ہمیں کون یاد کرے گا، اگرچہ بچے سب سے پہلے شاید بھولتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور قرآن کیا بتاتا ہے کہ تم مر کر مٹ نہیں رہے، تمہارے آثار مستقل محفوظ ہیں، تمہاری یادیں اس زمین پہ محفوظ ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے کام کریں کہ ہمیں دیکھ کے دوسرے لوگ غلط کام نہ شروع کر دیں کوئی. اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کے بارے میں بھی سوچیں، آپ کی ایک پوسٹ، ایک ویڈیو، ایک کمنٹ جو آپ نے پوسٹ کیا وہ ضائع نہیں ہونے والا، وہ مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھتے رہیں گے اور اس سے متاثر ہوں گے، اور اپنے نام اعمال میں آثار کے طور پر وہ لکھا جائے گا. اصل میں انسان وہی سنتا ہے جو سننا چاہتا ہے اور وہی دیکھتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے. تو نیکی ہمیں اللہ کے ڈر سے کرنی چاہیے، یہ انسان کے کردار کی اعلیٰ ترین سطح ہے. غور کیجئے گا کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، ہر روز شام کو کیا آگے بھیج دیتے ہیں، یا سارا کچھ ادھر کے لیے کرتے ہیں. کچھ چیزیں بظاہر یہیں رہ جاتی ہیں لیکن ان کا جو اثر روح اجر ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. کچھ چیزیں آپ کرتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کی جو دل میں تڑپ اور روح ہوتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے. کچھ چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون اس کو دیکھ کے نقل کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. جہاں جہاں چل کے آپ جاتے ہیں قدموں کے نشان بھی گنے جاتے ہیں، آثار سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے اور سب کچھ کل دکھایا جائے گا. تو اس لیے اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، وہ کچھ کریں، وہ کچھ چھوڑ کے جائیں ایک لیگسی کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو پروفٹ ملتا رہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز. العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.